خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مذاکرہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. زیاد درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 9. جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، اور مجھے وہاں ادارے میں کسی بھی شخص کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اس کا گناہ کس کے سر ہوگا، آنر کے یا ہمارے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے.
اگر مسجد موجود ہے، کوئی شرعی عذر وہاں باجماعت نماز پڑھنے سے نہیں ہے، تب تو یہ ایسی نوکری جائز بھی نہیں ہے. آنر تو روک کر گناہگار ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ کہ جو ملازم ہے وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے. ہاں، بعض مقامات ایسے ہوتے جہاں مسجدیں ہوتی ہی نہیں ہیں، میلوں میل تک مسجدیں نہیں ہوتی، پورے پورے شہر میں مسجدیں نہیں ہوتی. دنیا میں ایسے شہر بھی ضرور ہوں گے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اب ایسی جگہ پر تو ظاہر ہے کہ وہ اس پر جماعت واجب ہی نہیں ہے، تو اگر وہ تو وہ نہ سیٹ نے روکنا ہے مسجد سے کہ مسجد ہی نہیں ہے. ہاں، نماز سے اگر اب بھی روکتا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنے دوں گا، تو پھر وہ نوکری ناجائز ہو جائے گی، جبکہ نماز وہ نہیں پڑھ رہا اس کی وجہ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب نماز جنازہ کے اندر سلام پھیرا جاتا ہے تو کچھ لوگ ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ ایک چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ دونوں ہاتھ نہیں چھوڑتے، تو اس میں مجھے رہنمائی عطا کریں.
نماز جنازہ میں جب چاروں تکبیریں ہو جائیں اور اب ہاتھ یعنی کچھ اب پڑھنا نہیں ہے، تو جب پڑھنا نہیں ہے تو ہاتھ باندھنے کا مقصد بھی نہیں ہے. تکبیریں پوری ہونے کے بعد ہاتھ کھول دیے جائیں، دونوں لٹکا دیے جائیں، اور اب دونوں طرف سلام پھیر لیا جائے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیر کے ایک ہاتھ کھولتے ہیں، دوسری طرف سلام پھیر دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں. یہ بھی طریقہ جو ہے بس دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں لوگ، تو وہ صحیح طریقہ وہی جو میں نے عرض کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہر سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی نہیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آفس میں موجود جو اشیاء ہوتی ہیں جیسے پرنٹر یا فوٹو کاپیئر، ان کو اگر اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہیں تو کس کی اجازت طلب کرنا ہوگی، کیونکہ وہاں موجود جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے مینیجر، وہ خود بھی امپلائی ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.
اگر وقف کی وہ چیز ہے تب تو ظاہر کسی کی اجازت کافی نہیں ہوگی، اور اگر پرائیویٹ ہے تو اصل مالک کی اجازت، یا اصل مالک نے جس کو اختیار دیا ہو. اصل مالک بعض اوقات مینیجر اور یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے بڑے عہدیدار، ان کو شاید اختیارات دیے جاتے ہوں گے ان چھوٹی موٹی چیزوں کی، تو اگر ان کو اختیارات دیے ہوئے تو ان سے اجازت لے لیں گے تب بھی استعمال کر سکیں گے، بغیر اجازت کے نہیں کر سکیں گے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر گئے تھے کربلا میں جنگ کرنے کے لیے؟
آپ کا جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. اہل کوفہ نے کم و بیش 150 خط کر ان کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو پہلے تو امام مسلم کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر, امام مسلم اپنے دو شہزادوں کو بھی ساتھ لیتے گئے تھے. تو وہ 18,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی, امام مسلم کے ہاتھ پر. تو انہوں نے, امام مسلم نے وہ حالات دیکھے تو خط لکھ دیا کہ حالات صحیح ہیں, آپ آ جائیں. یوں پھر یہ کہ پھر یہ آئے. اس وقت حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے وقت, انتقال شریف کے وقت شاید 8 یا 8.5 سال کے تھے. تو یوں مطلب یہ تھے صحابی, صحابی ابن صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوفے اس وقت حاکم تھے, گورنر تھے. اب یہ تو صحابی تھے, یہ اہل بیت کے ساتھ کیسے ناروا سلوک کرے. تو انہوں نے تو امام مسلم کو ظاہر عزت دی, اور امام حسین کے لیے بھی بڑے اچھے جذبات تھے ان کے. اور یزید نے دیکھا تو کہ یار یہ تو کام خراب ہو جائے گا, یہ کوفے کا گورنر اگر امام علی مقام کا احترام کرے گا, ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا, تو میری حکومت کا کیا بنے گا. تو اس ظالم یزید نے ان کو برطرف کیا, اور اس کو عبید اللہ ابن زیاد, جو کہ وہ سخت آدمی تھا, اس کو اس نے گورنر بنا دیا. اور پھر اس طرح مطلب یہ کہ وہ حساب کتاب ہوا, اور اس نے بڑی دھمکیاں دی کوفے والوں کو کہ اگر تم نے ساتھ دیا تو تمہارے گھر اجاڑ دیے جائیں گے, تمہارے سر اڑا دیے جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. کسی کو دھمکی دے کر, کسی کو لالچ دے کر اس طرح اس نے کھٹا دیا کوفیوں کو. اور امام مسلم کے ساتھ 3 آدمی رہ گئے, سب چلے گئے مسجد میں جو جمع ہوئے تھے. پھر وہ 3 بھی آہستہ آہستہ کھسک گئے. امام مسلم اکیلے ہو گئے تو انہوں نے تلوار سونت لی, مقابلہ شروع کر دیا. جب یزیدیوں نے گھیرا نا, اس وقت اگر یزید کی باقاعدہ فوج تو نہیں تھی, بہرحال عبید اللہ بن زیاد کے جو بھی سپاہی تھے تو ان سے انہوں نے مقابلہ کیا. تو پھر ان کے جو بڑا تھا اس نے اور چال چلی دھوکہ دینے کی کہ آپ کائے کو لڑتے ہیں ہم سے, ہم آپ کو کچھ نہیں بولیں گے, آپ بس ہمارے حوالے ہو جائیں, ہم آپ کو عزت کے ساتھ واپس بھیج دیں گے. تو اس لیے وہ آپ رک گئے. انہوں نے خچر پیش کیا, اس پر بٹھایا, اور اس طرح پھر آپ کو گھیر گھار کے پھر شہید کر دیا. آخر کار آپ کے پھول جیسے بچوں کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا. ادھر یہ ہو رہا تھا, ادھر امام علی مقام روانہ ہو گئے تھے کوفے کی طرف بال بچوں کو لے کر. ذرا جو بھی جنگ کے ارادے سے جاتا ہے وہ یقیناً بال بچوں کو لے کر تو نہیں جائے گا. آپ سمجھے کہ بلایا تو میزبانی ہوگی, مہمان نوازی ہوگی, کوئی خطرے جیسی بات نہیں ہے. تو یہ سب کہانی اس طرح کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ, اگر سورہ یاسین پڑھنے سے 10 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے تو کیا ہم قرآن پورا پڑھ سکتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھ لیں؟
3 بار قل ھو اللہ ختم کرنے سے بھی پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے, مگر وہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرنی ہی کرنی ہے. والدین کو اگر رحمت کی نظر سے دیکھیں گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. دن میں اگر 100 بار دیکھیں گے تو 100 بار 100 حج کا ثواب ملے گا, مگر کعبے کا طواف بھی کرنا ہے, صفا مروہ کی صحیح بھی جا کے کرنی ہے, میدان عرفات کا وقوف بھی کرنا, حج بھی کرنا ہے. وہ حج بھی کرنا ہے, یہ بھی حج کرنا ہے, گھر میں جو ماں باپ کی زیارت سے ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تعداد ہوتی ہو جسے لفظ شفاعت کے تعلق سے اتنی مطلب وہ کلیئرٹی نہ ہوتی ہو کہ اس کے معنی کیا, شفاعت کا ایک تصور, اگر اس پر بھی کچھ ارشادات عطا ہو جائیں کہ شفاعت کے معنی کیا, اور شفاعت پر ایمان لانا سے کیا, اور شفاعت کے سے کس قدر مطلب کہ فوائد حاصل ہوں گے, اس پر اگر کچھ ارشادات عطا ہو جائیں.
نیکی کی دعوت مکتب المدینہ کی کتاب ہے, اس کے پیج نمبر 451 پر ہے. شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش. سب سے پہلے علماء کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروز روایت سماعت فرمائیے. چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے میدان قیامت میں. عالم اور عابد لائے جائیں گے, عابد یعنی عبادت گزار, سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ, اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ تم لوگوں کی شفاعت کرو اس سلے میں, ان اس بدلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا. تو عالم بھی شفاعت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ جو شہد والی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ لگی ہوئی تھی, اور لڑکے نے نا اس کو اڑانے کے لیے وہاں سے بھگانے کے لیے چیز کو آگ لگائی اور اس کو بھگانا چاہا, لیکن وہ ساری جل گئی آگ کی وجہ سے. تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اس کا کیا گناہ ہوگا اور اس کا کیا ہے جس کی وجہ سے معافی مل سکتی ہے, اس کا کیا حل ہے؟
شہد کے مکھیوں کو آگ سے بھگانے کی کوشش کی تو جل گئی. یہ آگ سے بھگانا تو ظاہر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ غالباً دھوئے سے بھاگ جاتی ہے, تو آگ لگاتے اور اس کو دھواں پہنچاتے تو وہ بھاگ جاتی. اب یہ کہ وہ لا علمی میں, معلومات کی کمی میں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, تو ماشاءاللہ آپ کو احساس ہے, تو اب ظاہر اس کا کوئی کفارہ تو واجب نہیں ہے اس میں, البتہ یہ کہ اللہ سے توبہ کرے, اللہ کی بارگاہ سے ضرور معافی ملے گی, اس کا کرم بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو تو ندامت ہے اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا بیوی شوہر سے پہلے بیعت ہو سکتی ہے؟
کوئی حرج نہیں اس میں.
محمد شفیق ہیں, اگر گھر میں نیاز پکائی تو پڑوسی کو دینے کے کیا فضائل ہیں؟
پڑوسیوں کو تو وہ ویسے بھی گجراتی کہاوت ہے, پہلو سگو تے پڑوسی, پڑوسی کے اپنے فضائل ہیں, پڑوسیوں کو بالکل دینا چاہیے اگر اتنی گنجائش ہے تو. گنجائش نہیں ہے تو کسی کو پتا نہ چلے پڑوسی کو کہ اس کو رنج ہو, تو اس طرح ان ترکیب بنا لے.
یا مرسی ایک ساتھ فرمائیے, مرد یا عورت سونے یا چاندی کے دانت لگوا سکتے؟
جائز ہے, تو اگر ضرورت ہے کہ دانت ہل رہے ہیں یا دانت ٹوٹا ہوا ہے جو بدنما لگ رہا ہے, یہ کوئی ایسی وجہ ہے نا, تو سونے اور چاندی کے خول لگائے جا سکتے ہیں دانتوں کو, صرف زینت کے لیے شو کے لیے نہ لگائے جائیں.
امیر السنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کھانسی کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں.
لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ پڑھ کر بخار, نزلہ, زکام, کھانسی, ہر قسم کے درد اور آنکھوں کی بیماریوں والے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا, یہاں تک کہ مرگی کے مریض کو بھی اس سے دم کریں گے تو فائدہ ہوگا. لا الہ الا اللہ 66 بار پڑھ کر روزانہ, اور مدت علاج تا حصول شفا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے, مقدس خوراک اللہ نبی کا نام لکھا ہوتا ہے, کچھ لوگ ان کو جلا دیتے ہیں, کچھ لوگ نہر میں ٹھنڈا کر دیتے ہیں, صحیح طریقہ کیا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے.
اس کا یہ جلانا نہیں چاہیے, اس کو ایسے تھیلے یا بیگ میں ڈال دیا جائے, اس میں کچھ وزن پتھر وغیرہ وزن دار ہو, پھر اس تھیلے کو کوئی دو چار جگہ, چار پانچ جگہ سے کوئی چیرا مار دیا جائے تاکہ پانی اندر جا سکے, اور پھر یہ کہ بیچ سمندر میں اس کو ڈالا جائے. نہر میں تو شاید بہتے بہتے کنارے چلا جاتا ہوگا, نہر میں ڈالنا تو مناسب نہیں ہے, گہرا دریا ہو اس میں جا کر کشتی کے ذریعے چھوڑا ہے تو یہ اس کی ترکیب صحیح بنے گی. پتھر کی وجہ سے یہ نیچے بیٹھ جائے گا, چیرے لگائے اس میں تھیلے میں بیگ میں بوری میں, اس میں سے پانی داخل ہوگا تو یوں وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر چیرے لگانا بھول گئے تو تھیلا بھی تیرتا ہوا ہو سکتا ہے کنارے میں پہنچ جائے, یہ بے ادبی کا سامان ہو. مقدس تیری رات کے ادب کے بارے میں سوال جواب, یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ, اس کو حاصل کریں, اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں معلومات ہوں گی آپ کو, دیگر سوال جواب بھی اس کے اندر ہوں گے انشاءاللہ.
نور محمد ہے, انہوں نے سوال کیا ہے, مردے کو دفنانے میں زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟
یہ ہے کہ جلدی دفنا دے, اب یہ باہر ملکوں سے آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، اس کا انتظار، اس کا انتظار، اور بھائی اس کا مطلب امریکہ میں کام کر رہا ہے، وہ آئے گا تو پھر تدفین ہوگی، یا بیٹا آئے گا تو یہ اس طرح لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ایسا نہ کریں. حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ اگر میت نیک ہے تو اس کو جلدی اس کے اجر تک پہنچا دیا جائے، اس کو جلدی دفن کرنے سے اس کے لیے یہ فائدہ ہے. اور اگر میت گناہگار ہے، بری ہے، تو اس کو اپنے سر سے ٹال دیا جائے تاکہ اپنے سر سے یہ ٹلے اور زمین میں چلا جائے. اب یہ ہمیں طے نہیں کرنا کہ نیک ہے یا بد ہے، یہ اللہ کی رحمت کے حوالے کرنا ہمیں، اس کے لیے دعائیں خیر کرنا. تو بہرحال سنت یہی ہے کہ اس کی جلدی سے جلدی تدفین ہو جائے، جلدی جلدی اس کو دفن کر دیا جائے. عام طور پہ رشتہ داروں کے انتظار میں تاخیر ہوتی ہے، پھر بیچارے کو برف خانے میں رکھتے ہیں، وہ ایک الگ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے میت کے لیے، بعض روایتوں سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ دیر نہ کریں. اور بعض اوقات مشہور شخص ہوتا ہے وہ فوت ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی دیر کی جاتی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ جمع ہو، اور پھر یہ کہ بعد والے اس پر فخر کر کے اتنے لوگ جنازے میں تھے، اتنے لوگ جنازے میں تھے، روڈ بھر گیا تھا، میدان بھر گیا تھا. یہ بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ بھی غلط ہے. میں نے تو وصیت کر دی کہ میرا سارا معاملہ سنت کے مطابق ہو، اسی میں عظمت ہے، اسی میں برکت ہے. چاہے مطلب دو چار آدمی ہیں، وہی جنازہ پڑھ کر مجھے دفنا دے، مجھے بھیڑ نہیں کرنی. یعنی یہ تو بعد والی ریاکاری کہ میں یہ چاہوں کہ میرے جنازے میں سب ریکارڈ ٹوٹ جائے، اتنے لوگ جمع ہو جائے. تو چلو ریکارڈ میں نے توڑ بھی دیا تو مجھے کیا ملے گا، میں نے سنت چھوڑی، عظمت تو سنت میں تھی، ریکارڈ توڑنے میں نہیں تھی. تو مرنے کے بعد والی ریاکاری سے بھی اللہ بچائے، جیتے جی جو ریاکاریاں ہوتی ہیں مالک اس سے بھی محفوظ کرے، اور بعد والوں کو بھی ہدایت دے کہ ایسی حرکتیں نہ کریں کہ لوگ جمع ہوں گے، واہ واہ ہوگی، نیک نامی ہوگی. نہیں نہیں، نیک نامی اسی میں سنت پر عمل کریں، آقا کی سنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت میرا یہ ایک سوال ہے کہ اگر بندہ حج یا عمرہ کرنے جائے تو اس کے لیے وہ جرابے جو پہنتا ہے، ایک تو موزے ہوتے ہیں نا، وہ شارٹ جو نیچے پہنے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اگر جرابے پہن کے طواف کر سکتا ہے یا عمرہ کر سکتا ہے، پوری مطلب کہ عمرے کے جو طریقہ کار ہے صحیح وغیرہ سب میں وہ جراب پہن سکتا ہے یا جراب کے بغیر وہ عمرہ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں براہ مہربانی مجھے تفصیل سے جو ہے نا وہ بتائیں.
احرام میں پاؤں کا وہ حصہ جو ابھرا ہوا ہے، یہ کھلا ہونا ضروری ہے. مرد کا وہ حصہ پاؤں کا جو ابھرا ہوا ہے وہ کھلا ہونا ضروری ہے. تو اگر جرابے اسی کے اوپر کا حصہ کاٹ لیا ہے اور وہ ابھرا ہوا حصہ نظر آ رہا ہے، اس پہ کپڑا یا کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ایسی جرابے پہن کر طواف کرنے میں کوئی جائز ہے. اور اگر بند جرابے پہنی ہے اس نے، تو چاہے طواف کرے یا نہ کرے، یہ احرام میں اس نے خطا کی ہے، تو اس کے کفارے آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال آپ سے یہ ہے، بعض خاندان میں اس طرح کی رسم ہے کہ جب اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سال گزرنے پر ہی اس کے بال صاف کر دیے جاتے ہیں، تو اس پر شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟
سال گزرنے کے بعد اس کو کنڈ کرتے ہیں، حلق. اچھا، سال گزرنے ہی پر کرتے ہیں. افضل تو یہ ہے کہ ساتویں دن جو عقیقہ کیا جائے، تو ساتھ میں مطلب جانور بھی ذبح کیا جائے. لڑکا ہے تو دو بکرے افضل ہیں، ایک میں بھی چل جائے گا، بہتر یہ کہ دو کرے. لڑکی ہے تو ایک بکری مادہ اور لڑکے میں نر، تو اس طرح مطلب یہ کہ لڑکی میں اگر بکرا کاٹا اور لڑکے میں بکریاں کاٹنی، جب بھی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جب یہ چھری چلے نا بکرے پر، تو ساتھ ہی وہ تیاری ہو، ترکیب ہو، اس کے بچے کے بال مونڈنے شروع کیے جائیں. اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے، یہ بھی افضل ہے. اور سر پر زعفران نپانی وغیرہ میں اس کو بھگو کر رکھا جائے پہلے سے، سر پر زعفران چپڑا جائے، یہ سب افضل کام نہیں کرتا تو بھی گناہگار نہیں ہے. اب یہ کہ اس بال کو یوں روکنا اور سال بھر کے بعد کرنا تو یہ رسم ہے جو ظاہر غلط ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بھابھی دیور کا آپس میں پردہ جائز ہے یا نہیں؟
دیور اور بھابھی کا پردہ فرض ہے, جائز تو ہے فرض ہے, پردہ کرے. جیٹھ سے بھی پردہ ہے. دیور شوہر کے چھوٹے بھائی کو دیور بولتے, اور شوہر سے جو بڑا بھائی ہے اس کو جیٹھ بولتے ہیں. یہ دونوں سے پردہ فرض ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے میرے اہل سنت, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دے.
نیت سچی ہو, کھانے پینے میں احتیاط ضروری ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو ڈٹ کر کھائے اور پھر بولے کہ میری تہجد میں آنکھ کھلے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی بھانج سے بچہ مانگتا ہے. جس کو اولاد نہیں ہوتی نا, عورت ہوتی ہے جس کو اولاد ہوتی نہیں ہے, تو اس کو بھانج بولتے. تو اس لیے وہ کم کھائے اور کم پیے, اور ایسی غذائیں نہ کھائیں جو وزنی ہوتی ہیں. اس طرح پیٹ اس کا سیٹ رہے گا تو آنکھ جلدی کھلے گی. پھر یہ کہ وہ موبائل فون آج کل تو عام طور پہ ہوتا ہے, اس میں ٹون بھی ہوتی ہے, وہ ٹائم کی گھنٹی بھی بچتی ہے الارم, تو وہ سیٹ کر کے بھی بندہ سو کر ترکیب بنا سکتا ہے. لیکن بعض اوقات اس سے بھی آنکھ نہیں کھلتی, بہت گہری نیند ہوتی ہے. کسی کو بول رکھے گھر کا فرد اگر وہ تعاون کرتا ہو تو اس طرح بھی ترکیب بن سکتی. کوئی سائی بھائی آپ کو رنگ کر لیں, وہ بھی اللہ کرے ایسے مل جائیں جو تہجد گزار ہوں اور آپ کو اٹھا دیں. مزید وہ سورہ کہف کی آخری چار آیتیں, یعنی ان الذین آمنوا سے ختم سورہ تک آخر تک. تو اس میں یہ کہ رات میں یا صبح جس وقت جاگنے کی نیت سے پڑھے انشاءاللہ آنکھ کھلے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مسجد میں دوسری جماعت کروا سکتے ہیں, اور اگر دوسری جماعت کروا سکتے ہیں تو کیا پہلے مصلی پر ہی جماعت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایشو تو نہیں؟
ہاں دوسری جماعت تو کر سکتے ہیں, لیکن پہلے مصلی پر کریں گے تو غلط فہمیاں ہوں گی, تو اس لیے وہ بیچوں بیچ نہ کرے بلکہ سائڈ پہ ہٹ کر کرے, دوسری صف میں یا صحن مسجد میں جا کر کرے کہ وہ لگے کہ یہ پہلی جماعت نہیں ہے.
سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے شاہد رضا بھائی کا. ایسا کہنا کیسا, کسی کے پاس اللہ کا واٹس اپ یا ای میل ہے تو مجھے بھی بتاؤ.
انداز تو اچھا نہیں ہے. اللہ تعالی سے یعنی سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے, تو احادیث مبارکہ میں. لیکن اس کو واٹس اپ کہنا اور نمبر فون کا کہنا یا عوامی جو یا دنیاوی جو چیزیں, یہ اس میں مطلب بولی نہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سعد کا سوال ہے, خطبہ شروع ہو گیا لیکن سنتیں نہیں پڑھی, تو کیا اب جمعے کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟
جی
سوال میرا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کے غسل کا پانی ہو تو وہ کیا کسی کی میت کو دفناتے ہو اس کی قبر میں چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے؟
برکت کے لیے کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے, تبرک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, جو مؤذن اذان دے اقامت وہی پڑھے گا یا کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما.
جو مؤذن اذان دے تو اقامت اس کا حق ہے, اگر وہ کسی کو اجازت دے تو دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے, اور اگر دوسرا پڑھے اور مؤذن کو ناگوار گزرے تو یہ مطلب مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے. تو اگر دینی ہے تو اجازت, اقامت دینی ہے کسی کو تو اجازت لے لے, یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جیسے میں نے اجازتیں لی ہیں کبھی کبھی تو یہ مسکراتے ہیں اور ہاں بول دیتے ہیں, اور اس طرح ہمارے مؤذن, تو میں بھی بغیر اجازت اذان اقامت نہیں پڑھ رہا, بلکہ خود ہمارے مؤذن صاحب مائک میرے منہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, تو اجازت ہی کی صورت ہے ظاہر. ہمارے مؤذن ہمارے امام جو ہے نا الحمدللہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اپلائیت ہے, اللہ کی رحمت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، سمندری مچھلی جیسے شارک، ویل، کیا یہ کھانا حلال ہے؟
سمندری مچھلی کھانا حلال ہے، میٹھے پانی کی بھی حلال ہے، مچھلی جو بھی ہے وہ حلال ہے. البتہ جو مچھلی پانی کے اندر نیچرلی مر جائے اور الٹی تیر جائے، پانی کے اوپر الٹی تیرنے لگے، یہ مچھلی حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسجد میں جماعت کے وقت صف لگانے کا طریقہ ارشاد فرما دیں.
پوری صف جب تک نہ ہو جائے، اب وہ صف میں یہ کہ پاؤں کی جو ٹخنے ہیں پاؤں کے وہ ایک سیدھ میں ہوں، پھر یہ کندھے ہیں وہ بھی سیدھ میں ہوں، اور ایک دوسرے سے بالکل ٹچ جام ہوں، ایسے سیدھے ہوں. ہمارے گیپ چھوڑ دیا جاتا ہے، گیپ چھوڑنا گناہ ہے، گیپ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپس میں یہ مل جائے، جام ہو جائے، یہ واجب ہے. اور صف ٹیڑھی پلی نہ ہو، کچھ آگے نکل رہا ہے کچھ حصہ پیچھے نکل رہا ہے، بلکہ بالکل سیدھی تیر کی موافق سیدھی ہو. اور جب تک پہلی صف پوری نہ ہو جائے دوسری شروع نہ کرے. جب تک اگر پہلی پوری ہو گئی دوسری پوری نہیں ہوئی تو دوسری جب تک کونوں تک دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے تیسری شروع نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض ہے کہ نماز بغیر وضو کے پڑھنا کفر ہے یا گناہ ہے؟
اگر جائز سمجھ کر پڑھا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز پڑھ لی جائے تو یہ کفر ہے. اگر غلطی سے پڑھ لی کسی نے بے وضو تو گناہ بھی نہیں ہے، بس وہ نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی وضو کر کے.
نماز میں اگر سلام سیدھی جانب سلام پھیر لیا اور دوسری جانب سلام پھیر رہے اس سے پہلے ہی ری خارج ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
نماز اس کی دوبارہ پڑھنی واجب ہے، کہ دونوں سلام جو ہے نا یہ واجب ہے.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ حضرت علی اوسط بن امام حسین کو زین العابدین اور سید السجاد کیوں کہتے ہیں؟
ان کی کثرت عبادت، زین العابدین منے عبادت گزاروں کی زینت، تو یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، تو اس لیے لوگوں نے ان کو زین العابدین کا لقب دیا. اور سجدے چونکہ بہت نوافل بہت پڑھتے تھے، تو نوافل میں سجدے تو وہیں، تو جو کثرت سجدوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو وہ سجاد کہنا شروع کیا. سجاد مانے بکثرت، یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا. نام آپ کا علی تھا اور پہچان کے لیے علی اوسط، بیچ والے علی. ایک علی اکبر تھے بڑے علی، دوسرے وہ علی اصغر، بیچ میں یہ تھے علی اوسط امام زین العابدین. اللہ تعالی ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے.
آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب عطا فرما دیجئے.
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار کربلا معلہ میں ہے. سر انور جنت البقیع میں، آپ کا سر انور مبارک سر جو تھا وہ جنت البقیع میں ان کی امی جان کے پہلو میں، یعنی سائیڈ میں دفن کیا گیا. باقی دھڑ جو تھا، پورا جسم جو تھا، وہ کربلا شریف میں اس کی تدفین عمل میں لائی گئی.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ان کا سوال ہے کہ عاشورہ والے دن کون سا ایسا عمل کیا جائے جو سب سے زیادہ مقبول ہو؟
پانچوں ٹائم کی نمازیں جو ہیں یہ سب سے افضل ہے، اور سب سے تاکید زیادہ انہی کی ہے. روز ہی پانچوں نمازیں پڑھنی چاہیے اور عاشورے کے دن بھی پڑھنی چاہیے پانچوں نمازیں. اور جو اسلامی بھائی ہیں ان سب کو جماعت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. پہلے با جماعت پڑھتے تھے اور پہلی صف میں نہیں پڑھتے تھے، تو عاشورے کے دن پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں. تو یوں مطلب یہ کہ نماز 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 اس سے افضل کوئی وظیفہ ہے نہ کوئی ورد ہے نہ کوئی عمل ہے نا. مسلمان کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. اب اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ دو رکعت نفل اتنے بجے سب سے افضل عمل ہے عاشورے کا تو یہ قوم اس پر اٹھ جائے گی. حالانکہ پانچوں نمازیں فرض تو ہیں سب سے زیادہ افضل, اس کی طرف وہ ذہن نہیں توجہ جاتی نہیں ہے. یا یہ کہہ دیا جائے کہ وہ دس طرح کے اناج ملا کر اس کو یوں یوں کر کے پکا لو تو یہ سب سے افضل عمل ہے, تو یہ سب کریں گے میٹھا میٹھا ہپ ہپ. تو نماز بھی میٹھی میٹھی ہے, جن کا نماز میں دل لگتا ہے ان سے اس سے زیادہ کوئی میٹھی نعمت نہیں ہے. اللہ ہم کو نماز کی لذتیں محبتیں عطا فرمائے. تاہم عاشورے کا روزہ بھی رکھنا چاہیے, یہ بھی سب رکھیں, اسلامی بہنیں بھی رکھیں, اسلامی بھائی بھی رکھیں, اپنے اپنے گھروں میں روزے کا اہتمام کریں, یہ بھی بہت افضل عمل ہے. البتہ عاشورے کے بہت سارے نوافل بھی وہ بیان ہوتے ہیں, لیکن کوئی مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جو حدیثیں اس کے سلسلے میں بیان ہوتی ہیں نوافل کی تو ان کی کوئی سند نہیں ہے, ہاں بناوٹی حدیثیں. تو یہ کہ پھر بھی اگر کوئی نفلیں پڑھتا ہے حدیث کا حکم سمجھ کر نہیں ویسے ہی نفل پڑھتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑھتا ہے تو منع بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر جیسے ہم میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں تو ان کا ختم نویں دسویں محرم میں دلا سکتے ہیں؟
بالکل دلا سکتے ہیں, ساتھ میں امام عالی مقام کا بھی عیسیٰ علیہ السلام ہو جائے, ان کے برکت سے والد صاحب کو انشاءاللہ مزید فیض ملے گا.
سوشل میڈیا سے سوال ہے, اصغر بھائی نے پوچھا ہے جمعرات کے دن چراغ کا جلانا کیسا ہے؟
دیکھ ویسے تو بتیاں ضرورت ہے آدمی جلا سکتا ہے, چراغ تو اب وہ پرانی چیز ہو گئی. خامہ کا جمعرات کو چراغ بتیاں بھی جل رہی ہیں اور فضول چراغ جل رہا ہے تو یہ تو اسراف میں جائے گا, فضیلت کیا ملے گی, الٹا گناہ ملے گا کہ وہ فضول ہے نا, کوئی مقصد نہیں ہے. اب بتیاں چلی گئی ہیں اندھیرا اور چراغ جلایا اندھیرا دور کرنے کے لیے وہ الگ بات ہے, لیکن اب بھی یہ نہیں کہ جمعرات کو چراغ جلانا چاہیے, یہ عوام نے اپنے لیے بس مسائل کھڑے کیے ہوئے. تو جمعرات کو روئیں آتی ہیں تو اس لیے وہ یہ شاید چراغ جلاتے کہ اندھیرے میں کہیں روح کو تکلیف نہ ہو جائے, شاید یہ استقبال کے لیے جلاتے ہیں. تو استقبال روحوں کا کریں نیکیوں کے ذریعے, اور وہ نیکیاں لینے آتی ہیں آپ کے چراغ کی روشنی لینے نہیں آتی. تو اتنی ساری بتیاں جل رہی ہو تو اس میں چراغ کی حاجت کیا, ضرورت کیا؟
یہ مسجد میں جو پنکھے چٹائی وغیرہ ہوتی ہیں یہ محلے میں ہونے والی مسجد میت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے لیے لگا سکتے ہیں؟
مسجد کے باہر؟
مسجد میں ہی, مسجد کے جو پنکھے وغیرہ ہوتے ہیں چٹائیاں, یہ جو محلے میں میت ہوئی ہو اگر کسی کی تو اس میں
چٹائیاں اٹھا کر وہاں بچھا دی جائیں ہوں؟
جی جی.
نہیں نہیں, اگر یہ مسجد کے لیے کسی نے وقف کیا ہے اور یا مسجد کے چندے سے لی ہوئی ہے تو یہ کسی اور کام میں استعمال نہیں ہو سکتی, یہ مسجد ہی میں استعمال ہوں گی, مدرسے میں بھی استعمال نہیں ہو سکتی.
کسی کی سزا کسی کو دینا کیسا, یعنی غصہ کسی اور کا اور کسی اور بچے کا اور پٹائی کسی اور کی لگ جائے,
ظلم لگا دی. ظلم ہے ظاہر, جان بوجھ کر ایسا کیا کہ ایک نے شرارت کی دوسرے کو ٹھوک دیا, گناہگار ہوگا, قیامت کے دن پھنسے گا.
یہ واقعات جو ہے نا یہ بعض اوقات ان گھروں میں ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوں کہ جس میں مشترکہ فیملیز رہتی ہیں, اور جیسے مثال کے طور پر کسی اور بچے نے بھائی کے بچے نے وغیرہ وغیرہ تو اس نے کچھ کیا ہو اور اب اس کو تو اگر اس کو ڈانٹا یا اس کو کچھ کیا تو پھر گھر میں ہوگی لڑائی, تو اب چونکہ گمی ہوئی ہے ماں کی اور وہ غصہ اس بچے پر نہیں اتار سکتی تو وہ اپنے بچے کو گھسیٹ کے کمرے میں لے جائے گی, وہ روئے گا تو اس کو پیٹے گی. تو یہ جو آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ بعض اوقات یوں ہے کہ ایسا نہیں تو ایسا, ایسا نہیں تو ایسا, یا پھر کسی اور چیز پر غصہ آیا ہے, مطلب جیسے کہ ساس بہو کا مسئلہ ہو گیا اب اس کو غصہ آیا ہوا ہے تو وہ ساس پر تو غصہ ہوتا نہ زیرے, اتنے میں اس کے بچے نے وہیں میں کرنا شروع کر دیا اور ویسے اس کی گمی ہوئی ہے, بچے کو اٹھا کر لے جائے گی کمرے میں جا کر غصہ کرے گی تو مارے گی, تو وہ اظہار کر رہی ہے اپنی ساس کے کو کہ مجھے آپ کی بات بری لگی ہے میں غصے میں آ گئی ہوں, مگر اس کے اظہار کا انداز جو ہے نا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟
بچے پر ظلم اگر ایسا کرے گی تو گناہگار ہوگی. ہاں یہ بات, اگر غصے میں برتن زور سے رکھتے ہیں اس طرح بھی کرتے ہیں, پتیلا پچھاڑ دیا اور, یعنی کہ وہ احتجاج اس انداز میں, تو چلو یہ ظلم نہیں ہے. کم از کم بچے کو مارنا بلا وجہ تو استغفر اللہ, ظلم ہے. اگر بچے بالغ ہو گئے اور اس کو مارا تھا تو ماؤں کو چاہیے کہ ان سے معافی مانگ لے, توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے, ان سے معافی مانگ لے اپنے بچوں سے.
گھر سے آیا غصے میں اور ادارے میں یا دفتر میں ماتحت پہ غصہ اتارا, تو اب
یہ بس جو بھی ظلم کرے, گھر سے لڑ کر آیا ہے استاد, یا استاد نے ٹیچر کو, بچوں کے امی نے آج کچھ بول دیا ہے, اب ان سے تو پہنچ نہیں سکتے یہ, اب وہ اپنے شاگردوں پر غصہ اتارے اور مارے ان کو, یا جھاڑے دل آزاری کرے, یہ سب ظلم ہے.
ایسا
کیا ہے تو توبہ بھی کرے, اور یہ اگر یہ طلبہ بالغ تھے یا اب بالغ ہو چکے ہیں یا جب بالغ ہوں گے تو معافی تو مانگنی پڑے گی, نابالغ تو معافی نہیں کر سکتا.
یہ بھی پوچھنا تھا کہ اس کیفیت پہ قابو کیسے پائے
غصے پر.
ہاں کہ کسی پہ غصہ اتار رہا ہے وہ شخص اپنے آپ پہ قابو کیسے پائے؟
صبر کرے, ضبط کرے, کہ غصے یعنی کوئی ایسا گھونٹ نہیں ہے غصے سے بڑھ کر, یعنی غصے کا گھونٹ پینا یہ سب سے افضل گھونٹ ہے. تو جو مطلب ہے کہ غصہ پیتا ہے وہ تو ثواب کا حقدار ہے, اللہ کی رضا کے لیے غصے کو بالکل دبائے.
یہاں تو غصے کی اس کی تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے جو یہاں سوال کیا گیا ہے. یہ تو اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائے گا اس مقام پر, کہ جب سامنے والے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, دوسرے کا غصہ اس پہ نکالے گا تو یہ تو ظلم کی صورت بنے گی.
بالکل ظلم کی صورت بنے گی. اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا تو پھر بچ کے کہاں جائے گا؟ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں, آخرت کی تو پھر باقی. اور جب یہ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, ذہن سے وضو کر لیجئے کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ ہے, آگ کو پانی بجھاتا ہے, تو اس طرح وضو کرنے سے بھی اللہ کرے گا غصہ دور ہوگا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے پھر بھی غصہ نہیں آ رہا, زمین سے چپٹ جائے.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کس بدبخت نے آپ کے تن مبارک سے جدا کیا تھا؟
شمر دل جوشن نے آپ کو مطلب شہید کیا, گردن مبارک جدا کی, گردن مبارک پر خنجر پھیرا اور جدا کی, اور خولی بن یزید وہ سر اس کے حصے میں آیا تھا وہ لے کر گیا.
سوال یہ ہے کہ کیا بچے کی پیدائش کے وقت فجر کی اذان دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟
کون سی اذان دینی ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم, یہ بچے کو نماز کی دعوت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے؟ نہیں, اگر بچہ ایسا پہنچا ہوا ہے وہ نماز پڑھ لے گا تو پھر غور کریں گے, مولانا سے پوچھ لینا. بہرحال فی الحال یہی کہ جو نارمل اذان دی جاتی ہے الصلاۃ خیر من النوم کے بغیر, وہ اذان دینی ہے. ماشاءاللہ نہیں, ایک سوال تو بنتا ہے یہ بھی کہ فجر والی اذان یا دیگر چار نمازوں والی اذان.
سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے, اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وضو ہے یا نہیں ہے تو ہم کیا کریں, نماز پڑھیں یا کیا کرنا چاہیے؟
اگر پتہ نہیں ہے تو وضو تو ہے,
کنفیوز ہے.
ہاں وضو تو ہے, یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے ایسا کوئی, یعنی کہ اس کو یہ قسم کھا سکے ایسا یقین ہو کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے جبکہ وضو کیا تھا. ہاں وضو کیا تھا, ظاہر وہ وسوسہ اسی کو آئے گا جس نے وضو کیا تھا. اچھا یہ ہے کہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا تب تو وضو کرے گا, ورنہ یہ کہ وضو تھا اور اب وسوسے کہ بہت دیر ہو گئی اب تو ٹوٹ گیا ہوگا, تو اس طرح یعنی کہ نہیں ٹوٹتا.
کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی؟
جی ہاں, اس طرح کی روایتیں تو ہیں, اور اب بھی جو آسمان پر جو کنارے ہیں نا سرخ, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد کی یہ سرخی ہے جو مغرب کے وقت جو سرخ ہو جاتا ہے, اس طرح کی روایتیں ہیں, علماء نے لکھی ہیں, اس میں بھی سوان کربلا میں بھی یہ روایت ہے. بیت المقدس تک یہ پوزیشن دی کہ جو پتھر اٹھایا جاتا اس سے خون, تازہ خون نکلتا تھا, اور امام علی مقام کی شہادت کے بعد جو آسمان سے خون برسا تھا تو اس کو استیارہ کرتے اس سے کہ آسمان خون کے آنسو رویا، اور جن کپڑوں پر وہ خون گرا تو وہ کپڑوں سے کتنا بھی دھوئیں وہ کپڑوں سے خون کی سرخی جاتی نہیں تھی، یہاں تک کہ کپڑے پھٹ پھٹا کر تار تار ہو گئے لیکن وہ سرخی ان کی نہ گئی. یہ اس طرح کی روایت
ہے. آئینہ قیامت میں پیج نمبر 91 پر یہ سرخی والی روایت موجود ہے.
جی
مولانا
آئینہ قیامت یہ مولانا حسن رضا خان کی کتاب ہے، اعلی حضرت کے بھائی جان کی. اب یہ اس طرح کی ہیں غالباً تاریخی روایات ہیں، تو اب اس میں لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں یار ایسا نہیں کرو نا، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اگر آسمان سے خون برسا تو آپ تو نہیں تھے جو تکلیف پہنچی تھی، تو آپ اگر ہوتے تکلیف پہنچی تب بھی آپ کیا کر لیتے؟ تو ایسا نہ کرے. امام علی مقام کا مقام کوئی کم نہیں تھا، یہ نواسے رسول تھے، اللہ کے محبوب کے جگر پارے تھے، مولا مشکل کشا کے شہزادے تھے، بی بی فاطمہ کی آنکھوں کے تارے تھے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تب آپ کو کیا تکلیف اگر ان کے اس وقت کے غم میں جب شہید ہو گئے اور آسمان سے خون برساؤ، جنات کی آوازیں آتی تھی غیب سے، وہ روتے تھے جنات امام علی مقام کی شہادت پر، یہ بھی روایتیں نقل کی گئی ہیں. تو اس میں عقل کے گھوڑے دوڑانا نہیں چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ اللہ تو نظر نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جنت کیسے ہو سکتی ہے، دوزخ کیسے ہو سکتی ہے، قبر میں سوال جواب کیسے ہو سکتے ہیں، بندہ تو مر جاتا ہے تو بھولنے ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح سوچنا نہیں چاہیے، منن والے بنے، سوچن والے نہ بنے. یہ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ڈیڑھ ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں، ان کے عقل میں جو نہیں آتا اس کو نہیں مانتے. تو بہت ساری باتیں جو عقل میں ہماری نہیں بھی آتی، لیکن ہم تو عقل کے گھوڑے دوڑا تو نہیں ہے، دوڑاتے نہیں، ہمارے علماء نے جو ہم کو بتایا ہم مان لیتے، اسی منن والے سوچن والے نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا یزید نے مکہ پاک کی بے حرمتی کی تھی؟
یزید کی فوج نے کی تھی، کعبہ شریف پر اتنے پتھر برسائے گوفن کے ذریعے، منجنیک بھی کہتے ہیں، گوفن بھی کہتے ہیں، جس کی اب نئی صورت جو ہے وہ توپ. تو پتھر اتنے برسائے تھے کہ وہ غلافِ آگ لگ گئی، اور غلافِ کعبہ جو تھا وہ اس میں شہید ہو گیا، اور کعبہ شریف کی چھت کے ساتھ وہ مقدس سینگ جو جنت کا مینڈا آیا تھا اس کے سینگ مبارک تبرکن جو لگے ہوئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے اس میں. اور یہ سب یزید کے حکم سے ہوا تھا، اور یزید کی فوج نے، اس کے بھیجی ہوئی فوج نے یہ سب دھندے کیے تھے.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کربلا کے معنی کیا ہوتے ہیں، کا کچھ خلاصہ فرما دیں.
یہ اصل کرب و بلا، کرب اور بلا، کرب من تکلیف استراب مصیبت، تو بلا آفت، تو یہ کرب و بلا تھا، بعد میں کربلا ہوا، اور یہ مطلب آفتوں مصیبتوں کی جگہ، اس کے معنی یہ لکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ محرم الحرام میں بال یا داڑھی بنوا سکتے ہیں؟
محرم الحرام میں بال کٹوانے میں تو حرج نہیں ہے، داڑھی منڈانا تو ویسے حرام ہے، یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو. تو محرم کے احترام میں سب کو داڑھی رکھ لینی چاہیے، کاٹنی چھوڑ دینی چاہیے، اور توبہ بھی کر لینی چاہیے کہ امام علی مقام نے تو اپنی جان قربان کر دی، اپنی آل قربان کر دی، اور ہم دین کی خاطر ایک داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے. انہوں نے سجدے میں سر کٹوا دیا، ہم سے پانچ نمازیں نہیں پڑھی جاتی پنکھوں کے نیچے بھی. تو بہرحال یہ کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے، شروع کر دینی چاہیے، جنہوں نے نہیں پڑھی آج سے ہی شروع کر دیں، جمعے سے نہیں، آج سے، ابھی سے، عشاء کی نہیں پڑھی تو آج رات کو عشاء بھی پڑھ لے، باقیوں کی اگر قضا ہے تو حساب لگا کر قضا عمری بھی کر لے. تو بہرحال یہ کہ وہ ویسے یعنی کہ بال کاٹنا محرم میں منع نہیں ہے، داڑھی کا مسئلہ میں عرض کر چکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حذیفہ ارشد ہیں، پوچھ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد کتنا عرصہ حیات رہے؟
کربلا شریف کا جو واقعہ ہوا وہ سن 61 ہجری میں ہوا، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. تو یہ واقعہ کربلا کے 33 سال بعد ان کی وفات ہوئی، 33 ایئرس کے بعد. شرح شجر قادریہ میں ان کی عمر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لکھی ہے 58 ایئرس، 58 سال کی عمر میں آپ کا انتقال با کمال ہوا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو ہے دو بوتل شراب پلائی ہے، اب کیا کروں؟ اس کو پیوں، توڑوں، بیچوں؟
اچھا ہاں، اس کو بیچنا بھی گناہ ہے. آپ نے توبہ کر لی ہے، اللہ کرے توبہ پر ثابت قدمی ملے، تو اس کو گٹر میں بہا دیں. کسی کو دے نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، تحفے میں نہیں دے سکتے، خود بھی تو ظاہر پینا حرام ہے، تو گٹر میں بہا دیں. بوتل البتہ دھو کر پاک کر کے استعمال کر سکتے ہیں، بوتل کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شراب بہا دیں، تو بوتل کی بھی قیمت ہوتی ہے، بکتی ہے یہ بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے شراب سے توبہ کی، اللہ استقامت دے. اور دوسرے جو شراب پیتے ہیں مسلمان، وہ بھی آج کی رات ابھی سے ذہن نصیب توبہ کر لیں. شراب بڑی خراب ہے، ایک ایک قطرہ اس کا حرام، جہنم لے جانے والا کام ہے اس کا پینا.
میں نے ایک لڑکے کا نا موبائل آیا تھا، سوری، تو وہ لڑکا ہو گیا فوت، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟
لڑکا بالغ تھا، نابالغ تھا، بالغ جو بھی چاہیے، تو اس کے جو بھی ورثہ ہیں، جیسے کہ باپ ہے اس کا، اس کے باپ کو پہنچا دیا جائے، ماں کو پہنچا دیا جائے. اگر وہ بڑا لڑکا تھا، اس کے بال بچے، تو بال بچوں کے حوالے کیا، جو بھی اس کے ورثہ اس کے سپرد کرنا ہوگا. اگر وہ بھی نہ رہے ہوں، بال بچے وغیرہ، یا کوئی اس کا اتا پتا مل نہیں رہا، وہ ان نون کوئی تھا وہ آدمی، لیکن میرا خیال ہے کمپنی کے ذریعے اس کا تو مل تو سکتا ہے بایو ڈیٹا، ہر موبائل فون رجسٹرڈ ہی ہوتا ہے، اس کمپنی کے ذریعے غالباً کوئی ایسی صورت کی جائے جس سے مشورہ کر کے اور اس کے وارثوں تک پہنچا جائے. اب اگر پھر بھی وارث نہیں ملتے تلاش کے بعد، تو اب یہ موبائل فون جو ہے یہ کسی شرعی فقیر کو دے دیا جائے، اور اس نیت سے دیا جائے کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے جس کا یہ موبائل تھا، ہاں اس کی طرف سے جو فوت ہو گیا، اس کی طرف سے اس کو کسی شرعی طور پر جو فقیر ہو، حقدار ہو، جو مطلب اس طرح لینے کا زکات کا جیسے حقدار ہوتا ہے، اس طرح کے فقیر کو وہ دے دیا جائے.
صبح کے اذکار اگر صبح نہ کر سکے تو پھر کب کر سکتے ہیں؟
اذکار من یہی کہ ذکر کی جمع اذکار، وہ دعائیں وغیرہ جو پڑھنی ہوتی ہیں، مختلف حدیثوں کی دعائیں ہوتی ہیں، بزرگوں کی طرف سے ملے ہوئے کچھ ذکر و ذکر ہوتے ہیں، تو یہ سب مطلب اذکار کہلاتے ہیں. امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ شارح مسلم کی کتاب الاذکار، اس میں جو آدمی وظیفہ ذکر کسی مقررہ وقت میں کرتا ہو، رات یا دن میں یا کسی نماز کے بعد یا کوئی اور وقت ہو، اور وہ وقت گزر جائے، تو اس وظیفے کا تدارک کرے، وہ وظیفہ پڑھ لے جب بھی وقت ملے، اس کو بالکل ترک نہ کرے، کیونکہ جب باقاعدہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو کبھی بھی جان بوجھ کر اسے ترک نہیں کرے گا، اور اگر وقت گزرنے پر سستی کرے گا تو وقت کے اندر وظیفہ ضائع کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا سونے کی وجہ سے کچھ یا مکمل وظیفہ رہ گیا، اور اس نے فجر یا ظہر کی نماز کے دوران اسے پڑھ لیا، تو اس کا نام رات کو پڑھنے والوں میں لکھ دیا جائے گا.
جو آدمی کام کے لیے سعودی عرب جاتا ہے تو پھر وہ ادھر عمرہ بھی کرتا حج بھی کرتا, یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟
مکہ مکرمہ جانے کی نیت ہو کسی کی اپنے میقات کے باہر سے, مثلا پاکستان سے کوئی اب جا رہا ہے کہ مکہ شریف میں اس کی نوکری ہے مثال کے طور پہ, یہ مکہ کے لیے نکلا تو اب میقات شروع ہونے سے پہلے پہلے احرام باندھ لے, کہ اگر احرام کے بغیر مکہ شریف جائے گا بلکہ میقات کے اندر داخل ہوگا تو اس میں دم واجب ہو جائے گا. تو اب عمرے کا احرام بھی باندھ سکتا ہے اور حج کا زمانہ ہے, اگر یہ افراد کرنا چاہتا ہے تو حج کا احرام باندھ سکتا ہے, اگر حج کا زمانہ نہیں ہے جیسے ان دنوں کہ حج تو ہو چکا اور محرم شریف ہے اور ابھی تو 11 مہینے پڑے حج کو, تو حج کا احرام نہ باندھے کہ 11 مہینے تک وہ احرام کی پابندیاں نبھانا تو ظاہر بس کا روگنی آدمی ہے, تو عمرے کا احرام باندھے عمرہ کر لے.
اگر یوم شورا کا بندہ روزہ رکھتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
نفل روزہ اگر ٹوٹ گیا توڑ دیا تو اس کا کفارہ نہیں, قضا کرنی ہے, اس کی قضا واجب ہے. ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.